وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين قال تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق قال الله عز وجل في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت البدع أو الفتن وسبت أصحابي فليظهر العالم علمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدر جلسہ معزز علماء کرام قابل قدر سامعین مکرم بزرگوں نوجوان ساتھیوں سپاہ صحابہ کے غیور کارکنوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں مولانا جھنگوی شہید رحمت اللہ علیہ کی نشانی جامعہ محمودیہ کا آج سالانہ جلسہ ہے. مولانا کی شہادت کے بعد میرے خیال کے مطابق اس انداز میں یہ پہلا بھرپور اور کامیاب ترین اجلاس ہے. آج اس موقع پر میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ میں آپ سے عرض کروں کہ سپاہ صحابہ جس کی باغ ڈول مولانا اپنے وارثوں کے ہاتھوں میں دے کر جامعہ محمودیہ میں آرام فرما ہوئے ہیں, جس امانت کو سپرد کر کے وہ مرد قلندر اس دنیا سے رخصت ہوا ہے, ہم نے اس امانت کی کہاں تک حفاظت کی, ہم نے ان کے پیغام کو آگے بڑھایا یا ان کے پیغام کو اپنی ہی تک محدود رکھ لیا. مولانا کا پیغام کہاں کہاں پہنچ چکا ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ آج اس پروگرام کو اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں آئندہ ہفتے ہونے والے تمام پروگراموں کو, اس کے علاوہ سپاہ صحابہ کی سرگرمیوں, سپاہ صحابہ کی سیاسی, ملی, مذہبی, قومی خدمات کو پوری طرح سے احاطہ میں لانے کے لیے اور اسے عالمی ذرائع ابلاغ کے ذریعے پوری دنیا میں نشر کرنے کی خاطر بی بی سی سے یہ نمائندے از خود آئے ہیں, ہم نے بلائے نہیں ہیں. یہ لاکھوں روپے کا اپنا بجٹ تیار کر کے, اپنے ویزے لگوا کر, اپنے اخراجات پر یہاں کسی سیاستدان کے سیاسی جلسوں کی کیوریج کے لیے, کسی کی جھوٹی شہرت کے لیے اور کسی کے مخصوص مفادات کو فروغ دینے کے لیے یہاں نہیں آئے. ان حضرات کی نیت میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے یا یہ جانتے ہیں, لیکن یہ بات تو آپ محسوس کریں گے کہ آخر وہاں سپاہ صحابہ کے نام کی کوئی دھوم تو ہے نا, وہاں سپاہ صحابہ کی کوئی پہچان تو ہے نا, وہاں سپاہ صحابہ کا کوئی نام تو ہے نا, سپاہ صحابہ کے بارے میں کوئی تصور تو ہے کہ جس تصور اور پہچان نے انہیں مجبور کیا ہے کہ وہ یہاں آئے اور آپ کے ان پروگراموں کو لے کر پوری دنیا سے نشر کریں. ہم سے کل ہی بلکہ رات ہی یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہیں, کن وجوہات کی بنا پر آپ شیعہ کے کفر سے پردے ہٹا رہے ہیں اور ان کے کفر کو تشت ازبام کرنے میں اپنی توانائیاں صرف کرنے میں لگے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز میں اپنی تقریر میں اختصار کے ساتھ وہ سات پوائنٹ, وہ سات نکات, وہ سات دلائل عرض کروں گا جن سات دلائل کی بنیاد پر شیعہ دارا اسلام سے خارج ہے اور ان کا اسلام اور مذہب اسلام سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے. اور انہوں نے وعدہ کیا کہ آپ شیعہ کے کفر کے سات دلائل ہمیں جلسہ عام کی شکل میں اس انداز میں بیان کر کے ریکارڈ کرا دیں کہ آپ بیان کرتے جائیں اور سننے والے کے قلب و جگر میں اترتے چلے جائیں, آپ تفصیلات کو پڑھتے چلے جائیں, لوگ اسے تسلیم کرتے چلے جائیں, آپ دلائل کی عمارت کھڑی کرتے چلے جائیں, لوگ اس عمارت کو دیکھتے چلے جائیں جس طرح یہاں کے لوگ آپ کے دلائل کو سن کر شیعہ کے کفر کے نعرہ لگانے کے لیے بیتاب ہوں گے. ہماری خواہش ہوگی کہ پوری دنیا دلائل سنے اور پوری دنیا شیعت کے کفر کے نعرے لگائے. میں نے عرض کیا یہ اللہ جانتے ہیں کہ ان کے دل میں کیا ہے یا یہ جانتے ہیں, لیکن اگر کوئی سات سمندر پار سے آ کر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ شیعہ کافر کیوں ہے, وہ بند کوٹری میں بیٹھ کے پوچھے تب بیان کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ مسجد میں بیٹھ کے پوچھے تب بیان کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ جلسے عام میں پوچھے تب بیان کرنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ میں نے تو انہیں آفر کی تھی, آپ اگر اس بات پہ قدرت رکھتے ہیں قومی اسمبلی میں اپنے کیمروں کو فٹ کرو, اپنے نمائندوں کو بٹھاؤ, میں قومی اسمبلی میں شیعت کے کفر پہ بات کر کے شیعت کے کفر سے چادر اٹھا کر شیعت کے کفر کو حقیقت کی صورت میں پیش کر کے تلاش کی شکل میں قومی اسمبلی کے فورم پر یہ ثابت کر دینا چاہتا ہوں کہ شیعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے.
دلی کا جذبہ مبارک, دلی کا جذبہ مبارک,
دوستوں
کی تصویر مبارک.
اسی لیے آج میں نے اپنے سامنے وہ کتابیں رکھی ہوئی ہیں جن کتابوں میں موجود شیعہ کے عقائد و نظریات دو دو چار کی طرح بس گاف الفاظ میں لکھے ہوئے ہیں. جب تک یہ کتابیں کرے اس پر ہیں, جب تک ان کتابوں کو شیعت اپنی مذہبی اور اپنے عقیدے کی اساس و بنیاد قرار دیتی رہے گی, جب تک ان کتابوں کے مصنفین کو شیعت اپنا امام, اپنا مجتہد, اپنا پیشوا اور رہنما مانتی رہے گی, اس وقت تک یہ کتابیں ان کے وقت ان کی سطریں ان کے سہے بول بول کر بتاتے رہیں گے کہ شیعت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس وقت میرے پاس شیعت کی مذہبی اساسی بنیادی کتاب اصول کافی تعلیم محمد بن یعقوب کلینی, یہ وہ کتاب ہے جس کا دنیا شیعت کسی طور پہ بھی انکار نہیں کر سکتی, اور یہی وہ کتاب ہے جو ان کے عقیدے کے مطابق جب ان کے نا پیدا ہونے والے بارہویں امام غائب ہو گئے تھے اور امام سے چند لوگوں کی ملاقات ہوا کرتی تھی, وہ بارہواں امام جو غار میں غائب ہو کر بیٹھا ہوا ہے چند لوگوں کو ملاقات کا شرف بخشتا تھا, محمد بن یعقوب کلینی نے یہ کتاب لکھی اور کاشتوں کے ذریعے سے اس کی خدمت میں پیش کی, کہا یہ کتاب پڑھ لیجئے, میں نے اس کتاب میں شیعت کے عقائد و نظریات کے مطابق اپنے ائمہ کی روایات جمع کر دی ہے, کوئی غلطی ہے دور کر دیجئے, کوئی کمی ہے پوری کر دیجئے, کوئی لذت ہوئی ہے اس کی نشاندہی کر دیجئے. یہ پوری کتاب
ان کاشتوں کے ذریعے سے ان کے بارہویں امام تک پہنچی جس کے بارے میں شیعت کا عقیدہ وہ علام الغیوب ہے, وہ ہر چیز کو جانتے ہر جگہ موجود ہے, اور بلکہ یہاں تک کیا عقیدے کہ اس کو صاحب و نسیان نہیں ہوتا, یہاں تک عقیدے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کر سکتے, حلال کردہ چیز کو حرام کر سکتے. اس بار میں امام نے غار میں بکواس شجت کے ساری کتاب کو لفظاً لفظاً سترہ سترہ پورا کا پورا مطالعہ کرنے کے بعد کتاب واپس کی اور کہا جاؤ محمد بن یعقوب کلینی کو کہو ہاذا کافی لشیعتنا, یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی ہے. یہ وہ کتاب ہے جو ان کے بار میں امام سے پاس ہو کر آئی ہے اور اپنے صحیح ہونے کی سرٹیفکیٹ لے کر آئی ہے. یہ اساسی بنیادی مذہبی کتاب, اس کتاب میں جہاں اور بے شمار باتیں ہیں ان باتوں میں سے ایک جو سب سے پہلے میں توحید سے شروع کرتا ہوں, اللہ کی ذات توحید وہ عقیدہ ہے وہ نظریہ ہے, اسلام کی اساس و بنیاد ہے, اللہ کے جتنے نبی اور رسول اس کائنات میں آئے ہر نبی اور رسول کی دعوت کو آپ پڑھ لیجئے اس میں آپ کو یہی نظر آئے گا, ہر اللہ کے پیغمبر اور رسول یہ ارشاد فرماتے ہیں اعبد اللہ مالکم من الہ غیرہ, اعبد اللہ مالکم من الہ غیرہ, اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کوئی دوسرا لائق عبادت نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی مشکل خوشا حاجت روا نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی خالق مالک نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے, مختار کل وہی ذات ہے, علام الغیوب وہی ذات ہے, مشکلوں کو حل کرنے والی وہی ذات ہے, وہ چاہتا ہے تو اس کے چاہنے سے, وہ چاہتا ہے تو اپنے فیصلے کن سے کائنات کو عدم سے وجود بخشتا ہے, جب وہ چاہتا ہے آسمانوں کی بلندیاں بناتا ہے زمین کی پستیاں بناتا ہے, وہ چاہتا ہے تو جست آدم کو پیدا کر کے فرشتوں سے سجدہ کراتا ہے, وہ چاہتا ہے آدم و حوا کے لیے جنت بساتا ہے, وہ چاہتا ہے تو دونوں کو دنیا میں بھیج کر سلسلہ انسانیت چلاتا ہے. وہ اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات تمام عیبوں سے پاک ہے, اسے نیند نہیں آتی, اسے اونگ نہیں آتی, اس سے بھول نہیں ہوتی, اس سے غلطی نہیں ہوتی, اس سے کوئی خامی سردرد اور کوتاہی کا اس سے کسی انداز میں ظہور ہے نہیں ہوتا. لیکن شیعت الاعلان اسی اصول کافی میں ایک باب باندھتی ہے, باب البدا, اللہ کو بدا ہو جاتے ہیں. سوال یہ ہوا کہ بدا کیا ہے, انہوں نے کہا بدا کا عقیدہ رکھنا ہر ایک مومن کے لیے لازم ہے, ما بعث اللہ نبیا قط الا واقر منه البدا, اب اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا, ہر نبی سے اللہ نے اپنی امت کے سامنے یہ اقرار کروایا ہے کہ لوگوں اللہ کو مانو اور اللہ کے بارے میں عقیدہ بدا بھی مانو, عقیدہ بدا بھی. سوال ہوا بدا کیا ہے تو جواب دیا بدا یہ ہے اللہ کبھی کبھی بھول جاتا ہے, اللہ کبھی کبھی مجھے بتلاؤ جو قوم یہ کہے کہ رب بھول جاتا ہے, اللہ کو غلطی لگ جاتی ہے, اللہ بھول جاتا ہے, امام نہیں بھولتا, اسی کتاب میں ہے امام کو صاحب نہیں ہوتا, امام کو نسیان نہیں ہوتا, حالانکہ صحب اور نسیان تو نبی کو بھی ہو جاتا ہے, صحب اور نسیان تو نبی کو ہو جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں, چار رکعتوں والی نماز ہے, آپ نے تین رکعتیں پڑھ کر سلام پھیر دیا, ایک صحابی جن کے لمبے لمبے ہاتھ تھے انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کیا اللہ کے نبی نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے, آپ نے فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. تو دوسرے صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ نے چار رکعت کی بجائے تین رکعتیں ادا فرمائی ہیں, تو فرمایا کہ میں بھی تمہارے جیسا اللہ کا پیدا کردہ انسان ہوں, جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں, انسا کما تنسون, جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں. یہ بھول جانا اول الناسن, اول الناس اول الناسن, سب سے پہلا انسان, انسانیت کے والد محترم حضرت آدم کو بھول ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی, فناسیہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک چیز کو اللہ کے حکم سننے کے بعد اسے بھول گئے تھے. بھول چوک یہ عیب نہیں ہے, بھول چوک نبیوں کے لیے عیب نہیں ہے, لیکن بھول چوک اللہ کے لیے عیب ہے. شیعت کا عقیدہ دیکھیے کہ اماموں کے بارے میں کہا امام تو بھول چوک نہیں ہوتی لیکن خدا بھول جاتا ہے. پھر شیعت کو اس عقیدے پر عمل پیرا ہونے کی, یہ عقیدہ گھڑنے اور بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت سارے واقعات ایسے آ گئے تھے. شیعت نے جہاں دیکھا کہ ان کے عقیدے کی کچی دیوار گرتی چلی جا رہی ہے اور ان کا عقیدہ اور نظریہ ایک ناپختہ بلڈنگ کی طرح زمین بوس ہونے لگا ہے, انہوں نے فوراً اپنے عقیدے اور نظریے کو مضبوط کرنے کے لیے, اس پر وار ہونے والے اعتراض کو ہٹانے کے لیے اپنے عقیدے کو بچایا, لیکن اللہ کی ذات پر تہمت اور عیب لگانے سے باز نہیں آئے. واقعہ یوں ہوا کہ اس میں ایسی شیعت جو ہمارے ملک کا شیعہ ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی اور حضرت حسن حسین کے بعد باپ کا بڑا بیٹا امام ہوتا ہے. باپ کا بڑا بیٹا, ہر امام کا بڑا بیٹا امام. لیکن کیا ہوا, حضرت جعفر صادق کے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل تھا. کیا نام تھا؟ اسماعیل. لوگوں نے کہا کہ لو جی یہ ساتویں امام ہے, لیکن ابھی حضرت جعفر صادق کی وفات نہیں ہوئی تھی, اسماعیل کو امامت منتقل نہیں ہوئی تھی, چھٹے امام سے امامت ابھی ساتویں امام کے پاس نہیں گئی تھی کہ شیعت کے اوپر آسمانی بجلی کی طرح ایسی ایک دردناک مار پڑی کہ ساتویں امام بننے والے حضرت اسماعیل فوت ہو گئے. حضرت جعفر صادق کے بڑے بیٹے فوت ہو گئے. جب فوت ہو گئے تو لوگوں نے انہیں پکڑ لیا, آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا جناب یہ کیا معاملہ ہے, اگر حضرت اسماعیل ساتویں امام ہے تو انہیں چھٹے امام کی وفات تک زندہ رہنا چاہیے تھا, اپنی امامت کا زمانہ پانا چاہیے تھا. انہوں نے کہا یہ سوال ہم اپنے اماموں سے پوچھتے ہیں. کہنے لگے گئے حضرت جعفر صادق سے جا کر شیعت نے پوچھا کہ جناب کیا ہمارے ساتویں امام اسماعیل نہیں تھے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں, وہ ساتویں امام نہیں بلکہ تمہارے ساتویں امام موسیٰ کاظم ہیں. اب آگے کہنے لگے جناب ہم پر اعتراض مت کرو, ہمارا امام نہیں مرا. ہمارا امام کیوں بھائی؟ کہنے لگے جی ساتویں امام موسیٰ کاظم ہے. تو آگے سے سنی علماء نے کہا جناب یہ بتلاؤ اگر موسیٰ کاظم ساتویں امام ہے تو پہلے نمبر پر موسیٰ کاظم کو پیدا ہونا چاہیے تھا. پھر پہلے نمبر پہ موسیٰ کاظم کو پیدا ہونا چاہیے تھا. تو کہنے لگے ہم پھر اماموں سے پوچھتے ہیں. گئے حضرت, لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر موسیٰ کاظم ساتواں امام ہے تو پہلے نمبر پہ پیدا کیوں نہیں ہوا, اور اگر پہلے نمبر پہ پیدا نہیں ہوا تو امام نہیں ہے, اور اگر پہلے نمبر پہ پیدا ہونے والا امام ہے تو پھر وہ اسماعیل تھا, اسماعیل فوت کیوں ہوا؟ یہ ایسی تھیوری تھی, یہ ایسا مسئلہ تھا جو ان سے حل نہ ہو سکا. تو آخر میں اپنے اماموں کی طرف یہ الزام لگایا, شیعت نے حضرت جعفر صادق پر یہ بہتان تھوپ دیا کہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق نے کہا اور میں کیا کروں, یہ بھول تو رب سے ہو گئی ہے. رب بھول گیا, رب سے بھول ہو گئی کہ اس نے اسماعیل کو پہلے پیدا کر دیا, موسیٰ کاظم کو بعد میں, ورنہ اللہ کو چاہیے تھا پہلے موسیٰ کاظم پیدا کرتا پھر اسماعیل پیدا کرتا. اب بتلاؤ جو قوم یہ کہے, انہوں نے کہا جی اللہ کو بھول بھی ہوتی ہے, تو فوراً چار پانچ روایتیں گھڑ دی کہ ہمارے امام نے کہا ہاں بالکل اللہ کو بھول ہوتی ہے, جتنے نبی آئے یہ عقیدہ تو سب رکھتے تھے. ما باس اللہ نبی انکت اللہ و اکرلہ من التوحید والبلا, اللہ نے کبھی کوئی نبی نہیں بھیجا, ہر نبی نے آ کر کہا کہ لوگوں اللہ کو بھول ہو جاتی. مجھے بتلاؤ جو قوم یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کو بھول ہو جاتی ہے, اس قوم کو ہم مومن کہیں؟ اسے مسلمان کہیں؟ اسے اسلام کے نام پر لوگوں کے درمیان میں اپنا وجود منوانے کی کوشش کرنے دیں؟ ہرگز نہیں. جو قوم پانچ وقت کی نمازی ہر سال کے روزے رکھے اور ہر سال بیت اللہ میں جا کر حج کیوں نہ کرے, اگر کوئی بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر یہ کہتا ہے کہ رب کو بھول ہو جاتی ہے, میں اس سے بڑا کافر دنیا میں کسی کو نہیں سمجھتا. عقیدہ نمبر دو, تحریف قرآن. حالانکہ ان میں سے ہر عقیدہ ایسا ہے پوری تقریر ہو سکتی ہے. آج جو قرآن مجید ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. یہ قرآن مجید اسی شکل و صورت میں ہے جس شکل و صورت میں آسمانوں سے نازل ہوا تھا اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا تھا. اور 14 صدیاں گزر گئیں, اسلام قرآن پاک میں تبدیلی ہوئی ہے؟ تبدیلی کسی حرف کی تبدیلی, کسی صورت کی تبدیلی؟ لیکن شیعت کو پڑھ جائیے, یہی اصول کافی میرے سامنے ہے. اس کے ساتھ ساتھ الاستبصار میرے سامنے ہے, ملا یاز الفقی پڑی ہوئی ہے, منتہ الاعمال پڑی ہوئی ہے. شیعہ کی یہ کتابیں, بلکہ شیعہ نے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی کہ خود شیعت کے بڑے بڑے مجتہدوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ جب ہم نے اس بات کو ٹٹولا تلاش کیا کہ ہمارے اماموں کی کتنی روایات ہیں, کتنے اقوال ہیں کہ جنہوں میں ہمارے اماموں نے کہا کہ قرآن بدل گئے, تو شیعت کے مجتہد مصنف لکھتے ہمارے اماموں کی 2000 روایتیں موجود ہیں کہ اللہ کے قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے. مجھے بتلاؤ, جو قوم یہ کہے کہ رب کا قرآن بدل گیا, ہمارا عقیدہ ہے قرآن نہیں بدلا وہ بدلا ہے, قرآن نہیں بدلا وہ شیعہ بدلا ہے یا قرآن بدلا ہے؟ قرآن بدلا ہے یا شیعہ بدلا ہے؟ شیعہ بدلا ہے. تو جو بدل جائے, جو رنگ بدل جائے, جو عقیدہ جو نظریہ بدل جائے, پھر ہم اسے بھائی اور مومن نہیں کہا کرتے. شیعت نے تبدیلی پیدا کی, اور مجھے یہ رات کہہ رہے تھے کہ شیعت کو آپ کسی شکل میں کسی صورت میں اپنا بھائی اور مسلمان ماننے کو تیار ہیں؟ میں نے کہا بالکل ہے. ہم شیعت کو اپنا بھائی اور مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں, لیکن کب؟ جب شیعت یہ کہے کہ ہم عقیدہ بدع سے توبہ کرتے ہیں, عقیدہ تحریف قرآن سے توبہ کرتے ہیں, عقیدہ امامت سے توبہ کرتے ہیں, عقیدہ رجس سے توبہ کرتے ہیں, عقیدہ ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں, اور مدعا اور تقیہ ان جیسی خرافات اور باقی چیزوں سے توبہ پیر ہو کر یہ عقیدہ رکھتے ہیں, جو عقیدہ آئے سنت والجماعت کے عقیدہ وہی اپنائیں, نظریہ وہی اپنائیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ مسلمان ہیں. اگر یہ عقیدہ نظریہ نہیں رکھتے, آسمانوں سے چلے آؤ, زمزم سے غسل کر لو, تم غلاف کعبہ کا لباس پہن لو, تم کافر تو ہو سکتے ہو مگر تمہیں مومن نہیں کہا جا سکتا. تیسری بات, عقیدہ ختم نبوت. عقیدہ ختم نبوت کا جتنا بڑا منکر اللہ کی دھرتی پر شیعہ ہے, اس سے بڑا منکر کوئی نہیں ہے. ختم نبوت کا منکر جتنا بڑا شیعہ ہے اللہ کی اس دھرتی پر اور کوئی دوسرا, اور کوئی دوسرا نہیں ہے. ہم یہی اپنے اکابر سے کہتے ہیں, یہی اپنے اساتذہ سے کہتے ہیں, یہی اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا منکر صرف مرزائی نہیں, شاید قادیانی پیدا بھی نہ ہوتے اگر شیعت کا وجود نہ ہوتا. یہ ختم نبوت پر شب خون مارنے کا راستہ, انداز اور طریقہ واردات شیعت نے بتلایا ہے. قرآنی سے لے کر خمینی تک, نجفی توسی تبرسی, سب کو پڑھتے چلے جائیے, شیعت نے واش آف الفاظ میں, اور یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے, شیعت تقیہ کی آڑ میں ہر چیز کا انکار کر لیتی ہے مگر شیعت عقیدہ امامت کا انکار, عقیدہ امامت کا انکار. آپ شیعہ سے پوچھیں تم 12 امام مانتے ہو, تو شیعہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں مانتے, کہے گا مانتے ہیں. آپ سوال کریں تم معصوم مانتے ہو اماموں کو, وہ کہے گا ہم اپنے اماموں کو معصوم مانتے ہیں, جبکہ میرا اور آپ کا عقیدہ ہے ہمارے نبی آخری نبی بھی ہیں اور آخری معصوم بھی ہیں. معصومیت صفت نبوت ہے, جہاں نبوت ہوگی وہاں قسمت ہوگی, جہاں قسمت ہوگی وہاں نبوت ہوگی. آمنہ کے لال کے بعد نبی بھی کوئی نہیں ہے, معصوم بھی کوئی نہیں ہے.
تکبیر,
بات معصومیت شخصیت کے عقیدے کی ہے، بات شخصیت کی نہیں. جب ہم کہتے ہیں حضور کے بعد کوئی معصوم نہیں، تو یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہم حضرت علی کی توہین کرتے ہیں، ہم حضرت حسن و حسین کی توہین کرتے ہیں. نہیں، اگر کوئی نبی کے بعد صدیق کو بھی معصوم مانے گا ہم اسے بھی کافر کہیں. پیغمبر کے بعد کوئی فاروق اعظم کو بھی معصوم کہے گا. صدیق و فاروق کا شان اتنا اعلیٰ کہ ان کے جسم کے ایک ایک بار کی عزت آبرو کے لیے ہم جان دے سکتے ہیں، لیکن اگر ابو بکر عمر کو کوئی معصوم مانے گا، معصوم ماننے والے کو کافر بانگے دار کہیں گے، دنگے کی چاٹ پہ کہیں گے، اسے کافر کہنے سے دنیا کی کوئی طاقت ہمیں نہیں روک سکتی. دوستو، ہر شیعہ کہے گا ہم 12 اماموں کو معصوم مانتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے، میرے پاس اس وقت کتاب نہیں، نوٹ کر لیجئے، خمینی کی کتاب. خمینی نے اپنی کتاب حکومت اسلامیہ، جس کا دوسرا نام ولایت فقیہ ہے، اس کے صفحہ 40 پر لکھے ہیں، ہمارے ساری دنیا کی ولایتیں غوث قطب ابدال. یہ کتاب میرے پاس ہے، یہ حکومت اسلامیہ خمینی کی تصنیف، صفحہ 40، جس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے درج کیا ہے. یہ لکھا ہوا ہے اس میں لکھا ہے کہ ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ ہمارے اماموں کے مقام کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ ملک مقرب ہو یا نبی مرسل. جب کوئی آدمی پیغمبر اسلام کے بعد کسی بھی شخصیت کو، چاہے وہ کتنے بھی درجے کی مالک ہو، چاہے وہ کتنی شان کی مالک ہو، چاہے وہ کتنے مقام کی مالک ہو، حضور کے بعد کسی شخصیت کو نبیوں سے اعلیٰ، پیغمبر سے اعلیٰ، یا حضور میں درجے کے برابر قرار دیتے، میں اسے ختم نبوت کا باغی سمجھتا ہوں، اسے ختم نبوت کا منکر سمجھتا ہوں، اللہ کی دھرتی پر قادیانیوں سے بڑا کافر سمجھتا ہوں، ہندوؤں سے بڑا کافر کہتا ہوں، سکھوں عیسائیوں سے بڑا کافر کہتا ہوں. اس سے اللہ کی دھرتی پر اور دوسرا بڑا کافر کوئی نہیں ہے جو آمنہ کے لحاظ سے باقی انسانوں کے درجوں کو بڑھا کے پیش کرتا ہے. ختم نبوت کا منکر، نہیں، صرف پاکستان نہیں بلکہ آگے بڑھئے. اگر اس دنیا میں مسلمان من بن کے رہنا ہوگا تو شیعہ کو کافر، زور سے ہاتھ اٹھا کر شیعہ کو کافر، شیعہ کو کافر. یہ کیسا ممکن ہے؟
پاکستان میں رہنا ہوگا،
دنیا بھر میں، بلکہ اب یہ کہو، ٹھہریے، ہاتھ اٹھا کر سنیے، ہاتھ اٹھا کر کہیے کہ مومن بن کے رہنا ہوگا، شیعہ کافر کہنا ہوگا. مومن بن کے رہنا ہوگا، مومن بن کے رہنا ہوگا، تو شیعہ کو کافر کہنا ہوگا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. مولانا علی شیر حیدری کے ساتھ ہی حافظ جمال ان کے پاس چل جائیں، ہاتھ اٹھا کے جواب دیں. پوری دنیا میں شریعت کے گیپ ہلکا تنگ کر کے رکھ دیا جائے گا. تمہیں جرات کیسے ہوئی، تمہیں جسارت کیسے ہوئی کہ تم نے اللہ کی ذات کو بھی معاف نہ کیا، قرآن کی کتاب، قرآن جیسی لایات کتاب کو معاف نہ کیا، پیغمبر جیسے آخری نبی کی معصومیت ختم نبوت کو تسلیم نہ کیا. خدا کے منکروں، قرآن کے دشمنوں، ختم نبوت کے منکروں، تمہارے نام میرا پیغام یہ ہے کہ تم سے بڑا کائنات میں کافر کوئی نہیں ہے. ہو گئی. چوتھی بات شیعت کے کفر کی، عقیدہ رجب ہے، تیرا میرا ایمان ہے اس موت کے بعد عالم برزخ، اس کے بعد زندگی قیامت کو ملے، قیامت سے لے کر موت کے درمیان اب دوبارہ زندگی اس دنیا میں کسی کو نصیب ہے؟ کسی کو زندگی نصیب ہوگی؟ لیکن شیعہ عقیدہ پیش کہتے ہیں نہیں، ٹھہرو، قیامت بعد کی بات ہے، قیامت ابھی دور ہے، قیامت سے پہلے دوبارہ ایک زندگی آنے والی ہے، اس زندگی میں اللہ کے رسول حضرت علی، حضرت آمنہ، اہل بیت ادام واپس آئیں گے، اپنی پوری شان و شوکت میں آئیں گے، پہلے سے بڑھ کر نئی وجاہت دروب اور مرتبے میں آئیں گے، اور اس نئی زندگی میں صحابہ کرام پیدا کیے جائیں گے، اس نئی زندگی میں ابو بکر و عمر کو ماننے والے پیدا کیے جائیں گے، اس نئی زندگی میں کیا ہوگا کہ صحابہ کرام سے اہل بیت کا انتقام لیا جائے گا، نئی زندگی میں کیا ہوگا ابو بکر و عمر کو پھانسی دی جائے گی، نئی زندگی میں کیا ہوگا مسجدیں توڑ دی جائیں گی، نئی زندگی میں کیا ہوگا اور عائشہ کو زندہ کر کے اس پہ پہرہ لگائے جائیں گے۔ عقیدہ حجت وہ عقیدہ ہے جو قرآن و سنت کی نفی ہے، عقیدہ حجت وہ ہے جس کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، عقیدہ رجب تو عقیدہ ہے کہ جس عقیدہ کی بنیاد پر صحابہ کی عزت بھی باقی نہیں رہتی، اہل بیت کی عزت بھی باقی نہیں رہتی، عقیدہ رجب کی بنا پر سجدہ کرنا اسلام سے خارج ہے۔ سنیں، نعرہ ایک لگے گا، ایک نعرہ لگا ہے، دوسرے ہاتھ اٹھا کر جواب دے، سب نعروں کے لگ جاتے ہیں، خیر یہ کھوتی دے پتر کا بھی کوئی مقام ہے، آخر کھوتا ہوئے گا نا، کوئی بہت چکسی گدا گاڑی کھسی، کسے بچارے دا روزگار چلسی، زمیندار پٹھے ڈھوے، کمہار اٹا لٹتے، کوئی آدمی یہ میرے قائد محترم کی تقریر ہے، کتا جیسا بھی ہے خمینی سے بہتر ہے، گدا جیسا بھی ہے خمینی سے بہتر ہے، اور کتے میں تو صفت یہی ہے کہ جس گھر کا کھاتا ہے اس گھر کو چھوڑ کر نہیں جاتا، دروازے پہ مر جاتے مگر مالک کو بھونکتا نہیں ہے، لیکن خمینی وہ ملعون ہے کہ جس نے اس ایران میں حکومت حاصل کی جو ایران فاروق اعظم نے بت پرستوں سے، فاروق اعظم نے مجوسیوں سے، آگ پوجنے والوں سے جھیل کر علم اسلام کو دیا، اور تجھے گھر رہ رہ کے لیے ملک حکومت کرنے کے لیے فاروق کے اعظم نے دیا، فاروق کے دیا ہوا گھر لے کر فاروق پہ بھونکا، عقیدہ رجت۔ چوتھی پانچویں بات، عقیدہ تقیہ، یہ بھی کفر کی دلیل ہے، آپ لا ایمان علی ملا تقیہ لا، یہ کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، یہ الاستنصار ہے، تہذیب الاحکام ہے، پکار پکار کے کہتی ہے کہ وہ مومن ہی نہیں جو تقیہ نہیں کرتا، جو تقیہ نہیں کرتا وہ مومن نہیں، آپ تقیہ کرتے ہیں؟ آپ کے عقیدے میں تقیہ ہے؟ شیعہ کہتا ہے ہاں مومن، ہمیں تقیہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ کافر قرار دیتا ہے، ہم اسے تقیہ کرنے کی وجہ سے کافر، ہم اسے تقیہ کرنے کی وجہ سے کافر قرار دیتے ہیں، کیا تقیہ کہ دل میں اور رکھ، زبان سے اور کہہ، بس تجھ سے حق کے بات کرنے کی طلب کرتا ہے، قوم تجھ سے مطالبہ کرتی ہے، حق و صداقت کا اظہار کر، عوام تجھ سے چاہتی ہے، حق و صداقت کی شمع روشن کر کے دجل و فریب کے اندھیروں کو دور کر، لیکن شیعت کہتی ہے حق کو چھپا دا، صداقت پہ پردہ ڈال، دجل و فریب، عیاری اور مکاری کو لوگوں کے سامنے پیش کر، جو قوم اپنی اپنی ملت کو جھوٹ بولنے، دجل و فریب کا پرچار کرنے، کس پر دجل فریب کو اپنانے کا داغ دیتی ہے، ایسی جھوٹی قوم، ایسی دجال قوم، ایسی بکواسی واہیات قوم سے دنیا میں ہزاروں کافروں کی قومیں بہتر ہیں، اور جھوٹوں سے بہتر تو کافر ہیں، جھوٹوں سے بہتر تو سکھ ہیں، اور دنیا کی مہذب قوموں میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بھلا یہ بتاؤ کہ جھوٹ بولنا بھی کبھی ایمان ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے لعنت اللہ، زور سے زور سے لعنت اللہ، شیعوں پر لعنت اس لیے بھی بہت زیادہ ہے کہ ان سے بڑا جھوٹا عقیدہ متا، اصلی عقیدہ شریعت کے فروغ کا عقیدہ، شریعت کے پھیلنے کا منصوبہ، وہ تھیوری وہ ضابطہ کہ جس کی بنیاد پر یہ شریعت جاگیرداروں کے گھروں میں داخل ہوئی، جس کی بنیاد پر طوائفوں کی نسل تیار ہوئی، جس کی بنیاد سے ہیرا منڈیوں میں آبادی ہے، جس کی بنیاد سے چکلے کھلے ہوئے ہیں، جس کی بنیاد پر پوری دنیا میں فحاشی اوریانی کو فروغ مل رہا ہے، وہ ہے عقیدہ متا۔ قرآن میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ قرآن کہتے کوئی شادی شدہ بدکار ہے، پتھر مار مار کے مارتے، اور اگر کوئی کما رہے اتنے برے مارتے، آئندہ برائی کرنے کی جسارت میں ہو سکے۔ اور شریعت کہتی ہے نہیں نہیں، متا کر، متا متا کر، کیوں کریں؟ کہتے ہیں نیکیاں پا، متا کر، میں نہیں کرتا ہوں، جواب ملا نہیں کرے گا، پھر اپنا علاج سوچ لے، متا نہیں کرو گے، سزا جان لو، کیا سزا ہے؟ شیعہ کہتی ہے جو متا نہیں کرتا قیامت کے روز اٹھے گا، ناک کٹا ہوا ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں، چہرہ بگڑا ہوا ہے، کہے گا اللہ میرے ناک کان ہاتھ کیوں کٹ گئے، میرا چہرہ مسخ کیوں ہو گیا، میں مسلح کیوں ہو گیا؟ تو جواب ملے گا متا جو نے کیتا ہی، اور متا نہیں کیتا، اس لیے یہ سب کچھ ہویا ہے۔ متا کر، متا کیا ہوگا؟ کہتا ہے بڑی نیکیاں، ثواب، درجے کی بلندی، مقام میں جناب ہمیشہ برتری ہی برتری پیدا ہو جائے گی۔ کیا مرتبہ؟ شریعت کی تفسیر، قرآن کی تفسیر لکھتا ہوا کہتا ہے، قرآن کی تفسیر منہاج الصادقین میں لکھتے ہیں، کہتا ہے جو شخص ایک مرتبہ متا کرتے ہیں، کیا ہے متا؟ جو مرد جو عورت، جو بدکار شخص، بے ایمان شخص ایک مرتبہ بدکاری کرتے ہیں اور منہ کالا ایک مرتبہ کرتے ہیں، درجہ حسین کا پاتا ہے۔ سنیو، اس سے بڑا کافر کون ہو سکتے ہیں؟ اس سے بڑا اہل بیت کے دشمن مستحق کون ہو سکتے ہیں جو یہ بکواس کرتے ہیں کہ تم جتنی بدکاری کرو گے درجہ اتنا بڑھے گا؟ پہلی مرتبہ درجہ حسین کے برابر، اور دوسری مرتبہ حسن کے برابر، تیسری مرتبہ علی کے برابر۔ شیعت لکھتی ہے جو چار مرتبہ بدکاری کرتے اور درجہ نبی کے برابر پا گیا۔ خدا کی قسم، ایسا اللہ کی دھرتی پر کبھی نہیں ہوا کہ بدکاری کرنے سے درجے بڑھ جاتے ہیں، بدکاری کرنے سے مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اور مرتبہ بڑھتے بڑھتے بھی نبی کے برابر ہو گئے۔ بے حیا قوم، بدماش قوم، اب تو بیک لگا دیتی کہ نہیں، اب متا نہیں کرنا تاکہ نبی سے نہ بڑھو۔ کہتے ہیں تم اور کرتے چلے جاؤ، درجہ اور بڑھتا جا جائے گا۔ جو قوم بدائے عورت کو، جو قوم ٹھہرے، جو قوم ہیرا مندی کی تلاش کو، جو قوم بزائے عورت کو نبی کے برابر، نبی سے آلہ قرار دیتی ہے، مسلمانوں بکواس سے بڑا کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کافر؟ چھ عقیدے، ساتواں عقیدہ تکفیر صحابہ۔ تکفیر صحابہ، کن کی تکفیر؟ کفر کے فتوے کن پر؟ اٹھتے بیٹھتے لحاظ کس پر؟ تبرہ بازی کس پر؟ اصحاب رسول پر۔ قصور کیا ہے پیغمبر کی جماعت کا؟
باجا کے، 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 باجا کے،
اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے تھوڑی سی آپ کو توجہ ان کاموں کی طرف بھی دلاتا ہوں جو مولانا حق نواز شہید کے بعد بڑی تیزی سے آگے بڑھے ہیں، پروان چڑھے ہیں.
سبحان اللہ.
کیا مولانا حق نواز کی زندگی میں ایک تو شیعیت کے کفر کا مسئلہ کھل کر پوری دنیا میں سامنے آیا، اور دوسری بات مولانا حق نواز شہید نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی طرح ڈالی، ایک نیا انداز روشناس کرایا، اور پاکستان کی سیاست میں ایک ایسا دھماکہ کیا کہ اس سیاست کی بل بوتے پر، اس سیاست کی بنیاد پر جنگ کی سرزمین سے جاگیرداروں سرمایہ داروں کے بوریے بستر گول ہو چکے ہیں. آئندہ وقت میں آپ دیکھیں گے سرمایہ داری بڑے آشاہی جاگیرداری اس ملک میں بستر بوریا گول کرے گی تو سوائے صحابہ کے دم قدم سے ہوگی، جنگلی کے پاؤں سے اٹھنے والی سیاست سے ہوگی. مولانا حق نواز شہید نے سیاست کو روایتی لوگوں کے گھروں سے نکال کر، روایتی سیاستدانوں کی گھروں سے اٹھا کر غریبوں کے دہلیز پر پہنچایا. انہوں نے سیاست میں سوچ و فکر کے زاویوں میں وہ انقلاب برپا کیا کہ آج لوگ حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ تو رہنے والا کراچی کا ہے، کامیاب جھنسے کیسے ہوتا ہے؟ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں ہم سیاست میں اپنے اسلاف کے مقلد ہیں، آج کل ہم سیاست میں مجتہد ہیں، آج کل ہم مقلد نہیں ہیں. ہم آج کے دور میں سیاست میں کسی کے مقلد نہیں، ہم مقلد ہیں احمد علی لاہوری کے، ہم مقلد ہیں مفتی محمود کے، ہم مقلد ہیں مولانا عبداللہ درخواستی کے. ان کے جانے کے بعد ہم بھی مجتہد ہیں، ہم بھی مجتہد ہیں. کیسے؟ ہم نہیں دیکھتے کسی نے کیا کیا کسی نے کیا کیا، ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے اساتذہ ہمیں کیا بتاتے ہیں، جو بتاتے ہیں وہی کرنے کو تیار. سوچتے سوچتے سال سال نہیں لگاتے، فیصلے چٹک ہوتے ہیں، پٹک ہوتے ہیں، جاندار ہوتے ہیں فیصلے، جاندار ہوتے ہیں. میں نے ختم نبوت کے ایک دو تین پروگراموں میں کہا، میں نے کہا ٹھنڈے ٹھنڈے لفظوں میں وٹو کو قادیانی نہ کہو، یہ شخصیت مولانا خان محمد صاحب معتزل العالی کی بیٹھی ہے، اس سے وٹو کو کافر قادیانی تم قرار دلوا دو، کرسی سے ہم اتار دیتے ہیں. ہمارے فیصلے صاف صاف سیدھے سیدھے پاکستان کی سیاست میں ہم نے وہ انداز چھنوی شہید کے افکار کی بنیاد پر روشناس کرائے ہیں. بڑے بڑے جاگیرداروں وڈیروں سرمایہ داروں کو آج یہ احساس ہو رہا ہے کہ آنے والے زمانے میں اگر یہ قوت اسی طرح بڑھتی چلی گئی تو پھر ہمارے ڈیروں سے سیاست نکلے گی، غریب کی دہلیز پہ پہنچے گی. اور یہی اسلامی سیاست ہے، یہی شریعت محمدیہ کا تقاضا ہے. ہم اپنے فیصلے آپ کریں، ہم نہ وڈیروں اور سرمایہ داروں کے کمی ہیں اور نہ ہم امریکہ کے ہاتھ میں اپنی لگامیں دے کر اس کے ہاتھوں میں پتلیوں کی طرح ناچنے والے ہیں. تیسری بات، مولانا حق نواز شہید کے دم قدم سے سپاہ صحابہ نے یہ فکر بھی دی کہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان مظلوم ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے، ہم اس مظلوم مسلمان کی، چاہے کشمیر کا مسلمان مظلوم ہو، چاہے افغانستان کا ہو، بوسنیا کا ہو، صومالیہ میں کا ہو، فلپائن کا ہو، برما کا ہو، جہاں کہیں مسلمان کو آزادی کے لیے خون کی ضرورت ہوگی، قربانی کی ضرورت ہوگی، جوانوں کی ضرورت ہوگی، سپاہ صحابہ اس کے لیے آگے آگے ہوگی اور حرامل دستے کا کردار ادا کر کے چھوڑے گا. دوستو ان تینوں عنوانوں پر شیعیت کے کفر سے پردے ہٹانا، پاکستان میں اسلامی اور غریبوں غریب پروری پر عدل و انصاف پر مبنی سیاست کو روس ناش کرانا، وڈیروں جاگیرداروں سرمایہ داروں اور روایتی سیاستدانوں سے قوم کو ہٹا کر ان کے صحیح غمخاروں اور ان کے صحیح غم کا مداوہ کرنے والے معالجوں کے ساتھ ان کے ربط کو مضبوط بنانا، یہ ہماری سیاست ہے، اور دنیا اسلام میں ہر مظلوم مسلمان کی مدد کرنا ہمارا جہاد ہے. سپاہ صحابہ ان تینوں محاذوں پہ جنگ لڑ رہی ہے. کشمیر کی وادیوں میں آپ کو خون سپاہ صحابہ کے جوانوں کا نظر آئے گا، افغانستان کے پہاڑوں پہ آپ کو خون سپاہ صحابہ کے جوانوں کا نظر آئے گا، ملک کے ایوانوں میں آپ کو سیاست سپاہ صحابہ کی انوکھی نظر آئے گی، اور مذہبی میدان میں اگر آپ کو نظر آئے گی تو سپاہ صحابہ کی مذہبی خدمت نظر آئے گی. یہ وراثت تھی، یہ امانت تھی جو یہ قبروں والے ہمیں دے کر گئے. اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم اس امانت کو، اس وراثت کو نہ صرف یہ کہ سنبھال کر رکھے ہوئے ہیں، بلکہ دنیا کے کونے کونے پر آپ کے علم میں ہونا چاہیے. سپاہ صحابہ وہاں بھی بن گئی ہے جہاں زمین کے حصے پر سب سے پہلے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں. مشرقی ملک برونائی جہاں ایک انگریز نے ایک پہاڑی کھڑی کی ہوئی ہے، ایک یادگار بنائی ہے، زمین کے سب سے پہلے اس یادگار پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، سپاہ صحابہ وہاں بھی ہیں. پھر آپ سفر کر دیجئے، سورج کے ساتھ ساتھ چلیے، سورج جہاں جا کر غروب ہوتا ہے، زمین ختم ہوتی ہے، پانی شروع ہوتا ہے، سپاہ صحابہ وہاں بھی موجود ہے. امریکہ سے لے کر یورپ، برطانیہ، رشیا، انڈیا، بنگلہ دیش، آسٹریلیا، برونائی اور آگے دیگر ملکوں میں آپ چلے جائیے، سپاہ صحابہ کی آواز آپ کو گونجتی ہوئی نظر آئے گی. انشاءاللہ العزیز جھنگلی شہید کے دیے ہوئے افکار کو اسی طرح پھیلاتے ہوئے، اس خوشبو کو اسی طرح مہکاتے ہوئے، اس آواز کو اسی طرح پڑھاتے ہوئے، اس صدا کو اسی طرح دیتے ہوئے، اس انداز کو اسی طرح جاری رکھتے ہوئے، اس بارش کو اسی طرح برساتے ہوئے، اس دلگاہ کو اسی طرح یلغار کی شکل پہناتے ہوئے، اس بادل کو پوری دنیا پہ چھا جانے کے لیے سپاہ صحابہ قدم آگے بڑھا رہی ہے، کارواں چل رہا ہے، انداز بدل رہے ہیں، شعرے بدل رہے ہیں، سوچتے بدل رہی ہیں، کال بھائی ہے، طریقہ بھائی ہے، انداز بھائی ہے، انقلاب بھائی ہے، آواز بھائی ہے، نارا بھائی ہے، جذبہ بھائی ہے، جات بھائی ہے، سیاست بھائی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
تاریخ